بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف رحمة الله علیہ نے ذکر کیا ہے باب قول اللہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کے لیے شریک نہ کرو، نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وانتم تعلمون، حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے کسی کام میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جانتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی غلطی کرتے ہیں. خود کفار قریش جو مخاطب تھے اس آیت کے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان کے لیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ ہے ان کے جاننے کا ایک پہلو، ایک نتیجہ، کہ جانتے ہوئے بھی جب وہ بھنور میں ان کی کشتیاں پھنستی تھیں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک، مخلصین لہ الدین، صرف اللہ وحدہ لا شریک پہ کوئی پکارتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ صرف وہی اس وقت بچا سکتا ہے. حضرت عکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں قصہ مشہور ہے، آخر دم تک وہ اسلام نہ لائے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد تمام جزیرہ عرب میں اسلام اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پھیل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہو گیا، لا ہجرت بعد الفتح، الحمدللہ مکہ فتح ہونے کے بعد اب ہجرت نہیں رہے گی، بلکہ مکہ ایک اسلام کا ہمیشہ سے مرکز ہو رہے، اسلام کا مرکز رہے گا. عکرمہ بن ابی جہل کو سوائے اس کے اور کچھ نہ سوجھی کہ اب اسلام لائیں یا بھاگ جائیں. یمن کی طرف انہوں نے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی موجوں کے بیچ درمیان آ کر کے ابھی ابھری اور ابھی ڈوبی کی صورت ہو گئی. لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ کسی نے کسی بت کو پکارنا شروع کیا، کسی نے کسی بت کو پکارنا شروع کیا. اس میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو، آج کے دن اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَا، صرف اسی کو خالص کر کے تم پکارو. حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں تہیا کر لیا، عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر آج کے دن میں اس مصیبت سے بچ گیا، ہلاکت سے بچ گیا، تو سب سے پہلے جا کر کے میں اپنا ہاتھ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دوں گا، کیونکہ اگر اس وقت نہیں کوئی بچا سکتا ہے تو دوسرے وقت میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا ہے. جانتے تھے، حقیقت یہ ہے، لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے تو دوسرے اوقات میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور نہ پکارنا چاہیے. تو یہ ہوا، آئے، ایسا ہوا، بچ گئے، بھاگ کر کے آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے ایمان لے آئے. ہوتا ہے ایسا. اسی طرح زہیر بن ابی سلمہ جب بھاگے تھے، انہوں نے بھاگ کر کے یمن میں پناہ لیا، ان کے بھائی نے لکھا بارہا، تو ان کے بھائی نے، بجیر بن کعب نے، یہ ایک دم واضح الفاظ میں لکھا ہے جیسا کہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، کہ یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں کہیں بھی جاؤ گے آ کے رہو گے. چنانچہ وہ آئے اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، صحابہ کرام کے جدوں میں بیٹھے تھے. انہوں نے آ کر کے ایک نہ انجان آدمی کی طرح، پیارے رسول ان کو پہچانتے نہیں تھے، پیارے رسول نے ان کا خون حلال کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی تھی، لیکن اس کے بعد جب ان کو خبر لگی کہ اس حجو کی بنا پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خون حلال کر دیا، ہماری جان مار دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، تو انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں لمبا ایک قصیدہ کہا، بہت خوبصورت قصیدہ، ادبی عرب کا ایک شہپارہ، اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک کی ترجمانی. بہرحال آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے زہیر کعب ابن زہیر ابن ابی سلمہ کا کام نام سمجھا, ان کا زہیر ابن کعب ابن ابی سلمہ ان کا خون آپ نے حلال کر دیا ہے, لیکن اگر وہ تائب ہو کر کے آئے تو کیا آپ ان کو معاف کر دیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں, السلام علیکم, میں ہی ہوں زہیر ابن ابی سلمہ. پیارے رسول نے معاف کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ لمبا قصیدہ جیسا کہ روایت میں آتا ہے پڑھا, اس میں ہے ان الرسول لنور استضاء به محمد من سیوف اللہ مسلول, اللہ کے رسول جو ہیں ایسی روشنی ہے کہ انہی کے ذریعے سے روشنی کسی کو مل سکتی ہے, آپ ایسی تلوار ہیں کہ کافروں کے اوپر آپ کھلے ننگی تلوار ہیں. بہرحال تو وہ جانتے تھے, ہر ایک جانتا ہے, اس وقت بھی کافر یقیناً جو شخص قبروں کی پوجا کرتا ہے جب وہ سخت, لیکن مشکل یہ ہے بہت سے ایسے ہیں جیسے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں وہ 852 میں ان کا انتقال ہوا ہے, ان کے شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا 728 میں انتقال ہوا ہے, 8 صدی کے علماء میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مشرک, سبحان اللہ, اس زمانے کے مشرک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. وہ جب مصیبتوں میں پھنستے تھے تو تمام آلیہ چھوڑ کر اللہ رب العزت ہی کو پکارتے تھے, لیکن آج کل کے مشرک وہ اور ہی زیادہ الغیر اللہ کے قریب جا کر کے اپنے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, اللہ کے علاوہ ان سے پناہ مانگتے ہیں, اپنی مصیبتوں کو دفع کرنے کی ان سے طلب کرتے ہیں. قصہ مشہور ہے جب ترکیوں کے پر حملہ ہوا, کہتے ہیں تو اس وقت سب علماء جو تھے, کون آیا تھا اس وقت بہت بڑا کوئی انگریزوں کا بہت بڑا, بہرحال عیسائیوں کا بہت بڑا کوئی آدمی تھا, اس کا نام میں بھول رہا ہوں, تو جب آیا تو کہتے ہیں مصر اور ترکی میں بھی لوگ علماء آ کر کے قبروں کے پاس بیٹھ گئے اور رو رو کر کے ان سے گر گرا کر کے ان سے مدد مانگنے لگے, اسی حالت میں آ کر کے قبروں کے درمیان ہی ان کو دفن کیا, مارا ان کو قتل کیا اور پھر ان کو دفن کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے مشرک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک سے اور ہی زیادہ گمراہ ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اس کے باوجود بھی انہیں یعنی اللہ کے علاوہ اپنے بنائے ہوئے معبود کو پکارتے ہیں اور انہوں سے مدد طلب کرتے ہیں, انہیں سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الانداد هو الشرك ولا تجعلوا لله اندادا. انداد اصل میں لفظ عربی کا ہے ند کے معنی میں, ند کے معنی مثال, نظیر, یعنی اللہ کی طرح کوئی اور دوسرے معبودوں کو نہ پوجو, یہ ہے مطلب اس کا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ شرک نہ کرو, معنی ایک ہی ہوا, یعنی اللہ کے ساتھ اگر دوسرے معبودوں کو پکارتے ہو تو یہ شرک ہوا, اور یہ شرک اکبر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں شبہ نہیں. مسئلہ صرف رہ جاتا یہ کہ اگر کوئی جاہل ایسا آدمی ہے جو اسی کو دین سمجھ رہا ہے, علماء نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے, اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اس کو پہچانوایا جائے گا, اس کو اسلام کی تعریف اس کے سامنے رکھی جائے گی اور یہ کہ تمہارا یہ کام اسلام کے خلاف ہے اور یہ شرک میں داخل ہے, اس کے باوجود اگر وہ اس پر اڑا ہے تو قتل کر دیا جائے گا, یہ ہے علماء کا فیصلہ. لیکن علماء یقیناً جانتے ہوئے دوسروں خود گمراہ ہوتے ہیں, گمراہی کے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں, اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لا تجعلوا لله اندادا, اللہ کے کہتے ہیں انداد کے معنی شرک, یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرو. پھر کہتے ہیں الشرك اخفى من دبیب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو ان تقول والله وحياتك يا فلان. حضرت عبداللہ ابن عباس شرک کا ایک پہلو یہ بھی بنا بتایا ہے اور شرک کی ایک قسم یہ بھی بتائی ہے, کہتے ہیں کہ اخفى من دبیب النمل, شرک چیونٹی کے چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے, چیونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے, چیونٹی کے چال کی آہٹ کوئی نہیں سن پاتا ہے. اور فی صفات علی صفات سودا, کالے پتھر پر چکنے پتھر, صفات کہتے ہیں چکنے پتھر کو, صفوان بھی اسی کو کہتے ہیں, کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا, چکنے پتھر پر مٹی پڑی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں, غیر اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال ایسے ہے جیسے چکنے پتھر پہ مٹی پڑ گئی ہو پانی اور ہوا آئی تو سب کچھ لے کر کے بہ گئی، کچھ بھی اس پر نہ رہ گیا۔ اسی طرح ان مشرکین کے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ کوئی بھی خواہ نیک کام ہی ہو ظاہر میں، اگر وہ شرک کے ساتھ نیک کام کر رہے ہیں تو ان کے اعمال کو ہم ہوا میں اڑا دیں گے۔ هَبَاءً مَّنثُورًا، هَبَاء کہتے ہیں شعاع، سورج کی شعاع میں اگر کہیں کھڑکی کے پاس تھوڑا سا سوراخ ہو تو اس درمیان جو شعاع داخل ہوتی ہے، اس درمیان جو ذرات اڑتے ہیں اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی جس کو کہتے ہیں کہ پرے کاہ کے برابر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو یہ اخوا من دبیب النمل علی صفات سودا، کالے پتھر پر، کالی چٹان پر، فی ظلمت اللیل، رات کی تنہائی، رات کے تاریکی میں، جس طرح آدمی چونٹی کی آہٹ کو نہیں سن سکتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی شرک کو بھی نہیں محسوس کر سکتا ہے۔ یہ ہے شرک کا معاملہ۔ اس وجہ سے ہمیشہ شرک کے چھوٹے بڑے اعمال، چھوٹے بڑے اقوال، چھوٹے بڑے افعال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، سلف امت نے ہمیشہ لوگوں کو ڈرایا ہے، ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو شرک کا دروازہ کھولنے کا سبب بنتا ہو۔ وہ ہوا، ایک شکل یہ بھی ہے، ان تقول واللہ وحیاتک یا فلان، اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم، ایسا کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں تیرے سر کی قسم۔ یہ حقیقت میں ایک جاہلیت کا الفاظ تھا، جاہلیت کے زمانے سے یہ الفاظ لوگوں میں چلے آ رہے ہیں، اور ہر وہ چیز جو اسلام سے میل نہ کھاتی ہو اس کو بہرحال مسلمان کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اب بھی کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، تیرے قربان جاواں، اس طرح کی باتیں جو بولتے ہیں۔ حقیقت میں یہ چیز، اگرچہ اس کو شرک اکبر نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ بہت ہی پوشیدہ ہے، اس وجہ سے اس کو شرک اکبر کہتے ہیں، اسلام سے خارج نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بن سکتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اس وجہ سے آج آپ نے یہ کہا، کل دوسرے اس قسم کے الفاظ آئیں گے، تیسرے چھوٹا گناہ بڑے گناہ کی طرف لے جا کر کے ڈال دے گا۔ اس وجہ سے حضرت ابن عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ دیکھو شرک کی ایک شکل یہ بھی ہے جو اس قدر پوشیدہ بھی رہ سکتا ہے، جو تم بولتے ہو کہ تمہارے زندگی کی قسم اور تمہارے سر کی قسم، یہ بھی وہ حیاتی اور میری زندگی کی قسم، میں ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا۔ وہ تقول لولا قلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص، یہ بھی تم کہو کہ فلاں کی کتیا نہ ہوتی اور وہ چوروں کو بھگانے کا سبب نہ بنتی بھونک کر کے، تو آج چور ہمارے گھروں میں یا ہمارے گھر میں گھس جاتے۔ اسی طرح فلاں کے گھر میں اگر بت نہ ہوتا تو چور گھس جاتے۔ بت جو ہیں یہ ایک جانور معلوم ہے، چڑیا قسم کی جانور، اس کو لوگ پالتے ہیں رات کی آہٹ میں یا رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں وہ دور سے آہٹ پہچان کر کے اور وہ چیخنے لگتا ہے، تو وہ اس معنی کے لیے بھی لوگ اس قسم کے جانوروں کو پالتے تھے، اس کی طرف اپنی حفاظت یا چور کو بھگانے کی نسبت کرنا، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اگر یہ کتا نہ ہوتا، اللہ کے فضل سے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آج تو ہم چور ہمارے گھر میں گھس جاتے یا ہمارا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہے طریقہ کہنے کا، ایک سبب کے ذریعے، سبب کے طریقے پر، سبب کا نام لے کر کے، اس کے ساتھ اللہ کا نام لے کر کے اگر آپ کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں تو یہ چیز شرک نہیں ہوئی۔ ایک سبب ہے، اس سبب کو اللہ تعالی دور بھی کر سکتا ہے، کتا اتنا بھی چاک چوبند ہو، اللہ نہ چاہے تو وہ چپ بھی رہ سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بت ہو یا اور کوئی جانور ہو، تمام اسباب ہوتے ہوئے اللہ تعالی جو مسبب الاسباب ہے، اس سبب کو اس کے اثر سے پیچھے رکھ سکتا ہے۔ تو جب اللہ کی یہ شان ہے تو دوسری کی طرف نسبت کرنا یہ شرک کی بات ہے۔ اللہ کے کام کی نسبت دوسری چیز کی طرف یا دوسرے جانور کی طرف، دوسرے انسان کی طرف، پتھر کی طرف کرنا، یہ شرک کی ایک قسم ہوئی۔ وقول الرجل لصاحبه، اسی طرح شرک کی ایک بات یہ بھی ہے، ما شاء اللہ وشئت، اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے، اور کا لفظ لگا کر کے آپ نے گویا اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا۔ لیکن کیا کہا جائے، یہ وقول الرجل لولا فلان وفلان لا تجعل فيها فلانا، اسی تیسرے کو اس میں شریک نہ کرو، ھذا كله به شرك۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سب شرک ہے، لیکن اس قسم کے معاملات میں یہ کہنا چاہیے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی پھر یہ چیز نہ ہوتی تو آج یہ خطرہ نہ ٹلتا، یا ہم خطرے میں پڑ جاتے ہیں. پھر یہ چیز ثم کے لفظ جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے, قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ لان احلف باللہ کاذبا احب الی من ان احلف بغیره صادقا, میں اللہ کا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھاؤں تو یہ میرے نزدیک زیادہ پسند ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھاؤں. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن چھوٹا شرک کی چھوٹی قسم بھی گناہ کبیرہ سے بڑا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے سے یہ چیز لی جاتی ہے. ان کے فقہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے, وہ کہنا چاہتے ہیں کہ شرک جتنا بھی چھوٹا ہو وہ گناہ کبیرہ سے بڑا ہے, کیونکہ جھوٹی قسم کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ عن عبد اللہ بن عمر او عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی اکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین, اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے, بڑے گناہوں میں بڑا ہے. وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. وکان متکئا فجلس قال الا وقول الزور وشہادۃ الزور, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی بات کہنا, یہ بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. من اکبر الکبائر, کبائر بہت کچھ ہیں لیکن ان تینوں کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا, ذکر فرمایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھائیں مجھے زیادہ پسند ہے کہ غیر اللہ کا نام لے کر کے قسم کھائیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک اگرچہ چھوٹا ہی ہو لیکن بڑے گناہوں سے اس کی اہمیت بڑی ہے, جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فہم سے ظاہر ہوتا ہے. ان حذیفہ رضی اللہ عنہ, حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان, ما شاء اللہ وشاء فلان, جو کچھ چاہے گا اللہ تعالی یا جو فلاں چاہیں گے وہی ہوگا. وہی صرف شریک کر دیا آپ نے وہ لفظ واو کے ساتھ, جیسے آپ کہتے ہیں فلاں اور فلاں جو چاہیں گے, گویا دو کو آپ نے اکٹھا ملا دیا, ایک ہی ساتھ شریک کر دیا کسی بھی کام میں. تو یہی لفظ ہے واو کا معنی, یہی لفظ دیتا ہے, یہی معنی دیتا ہے واو کا لفظ. ولیکن کیسے کہو پھر, ایسے معاملات میں کیسے کہا جائے, ما شاء اللہ ثم شاء فلان, یہ کہو کہ جو اللہ چاہے گا پھر جو دوسرا کوئی چاہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کر دیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تمہاری مشیت رہین منت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے ہزار چاہو نہیں کچھ ہوگا, یہ ہزار یعنی یہ تو آدمی کا تجربہ ہے رات دن کا. حقیقت یہ ہے کہ آپ ہزار قسم کے احتیاطات اور ہزار قسم کی تدابیر اسباب مہیا کر لیں, اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو مقصود حاصل نہ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے ہر چیز کو اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے, اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے. آدمی نہ سوچے کہ انما اوتیت والا علم ان ہندی, فرعونیت جب سما جاتی ہے ذہن میں تو آدمی اس طرح کی غلط باتیں بھی کہنے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے علم سے ہوا ہے, ہمارے زور بازو سے یہ چیز ہمیں حاصل, انما اوتیت والا علم ان ہندی. نہیں, ہزار علم اور ہزار تدبیر ہوتے ہوئے بھی اللہ نہ چاہے تو نہیں کچھ ہوگا. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ دعا تھی اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین, آنکھ جھپکنے تک بھی, آنکھ جھپکنے کی معمولی مدت تک بھی اللہ تعالیٰ مجھے میرے سہارے نہ چھوڑنا, اللہ تعالیٰ تو اپنا سہارا ہمارے ساتھ ہر وقت رکھنا. ما شاء اللہ ثم شاء فلان, اس طرح کا کہنا چاہیے. یہ سب چیزیں حقیقت میں اگرچہ ہم چھوٹی سمجھتے ہیں اور غلطیوں میں پڑھ کر کے اگر ہم کہتے رہے ہیں معلومات نہیں رہی ہیں, لیکن آئندہ کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کو زبردست سختی سے پکڑ لینا چاہیے, جیسے کہتے ہیں دانت سے پکڑ لیں. اب دعا علیہ بن نواز, یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم اور تعلم کا, اور یہی طریقہ تھا پیارے رسول کے زمانے میں اصلاح نفس کا. لوگ جاہلیت کبریٰ میں سب سے بڑی جاہلیت تھی اس میں پھنسے تھے. آخر اتنے بڑے عالم 23 سال کے اندر کیسے ہو گئے؟ ایک چیز معلوم ہوئی ہمیشہ اس سے اس کو پکڑ لیا ہمیشہ کے لیے, بھول گئے, دوسروں نے اس کی یاد دہانی کرا دی, بھائی یہ چیز غلط ہے نہ کہو. اس طرح ایک آج ایک چیز کی اصلاح ہوئی, کل دوسری چیز کی اصلاح ہوئی. حقیقت یہ کہ ہم لوگ سنتے ہیں لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس بری مثال دیا ہے ایسے لوگوں کی جو سن کر کے بھی انسنے ہو جاتے ہیں, ان کی بری مثال نبی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سا مثلا, یہ بہت بری مثال ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, سن کر کے جو چیز اچھی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. الذین یستمعون القول, جو بات کو سن کر کے اس کی اتباع کرتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, ہونا یہ چاہیے. ہم رات دن اس قسم کے مسائل چھوٹے ہی سمجھ کر کے اس کو سنتے ہیں لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے. اس وجہ سے ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. رات دن ہم کہتے ہیں بھائی آپ جو چاہیں گے, اور کبھی جب چاپلوسی کا مسئلہ ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کے پاس پہنچ گئے تو سب کچھ ہتھیار انہیں کے سامنے ہی ڈال دیا, آپ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, آپ چاہ لیں گے تو ہمارا, یعنی خاص طور پہ وزیروں اور اس طرح کے بڑے ادارے کے مالکوں کے پاس جب جاتے ہیں لوگ تو جانتے ہوئے یہ شرک کرتے ہیں. لا تجعلوا للہ اندادا, یہ دل میں یہ حقیقت بہرحال یہ رہتی ہے ان کے دل میں کہ یہ تو ہم کام چلانے کے لیے بات بول رہے ہیں اور حقیقت میں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ہوگا, لیکن یہ کہہ جاتے ہیں لوگ, یہ بھی چیز غلط ہے, نہیں کہنا چاہیے. جانتے ہو لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کام چلا لو پھر دیکھا جائے گا, توبہ کر لیں گے, یہ چیز غلط ہے. کہ نہیں آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا, آپ اگر نہیں چاہیں گے تو ہمارا یہ کام نہیں بنے گا, آپ چاہ لیں گے تو منٹوں میں ہو جائے گا. یہ سب اس قسم کی چیزیں بہرحال ایک اسلامی ملک میں مسلمانوں کی میجارٹی میں ان چیزوں کا رواج ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہاں مصنف نے ایک حدیث نقل کی ہے لمبی, جو صحیح حدیث ہے, اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء, جیسا کہ یہ چیز ثابت ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا تو یہ دے کر کے کہ انہ لا الہ الا ہو, صرف اللہ ہی معبود ہے, اسی کو پوجنا ہے, اسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا ہے. صحیح روایت میں حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا نبی تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے میں نبی تھے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہر علاقے میں کسی وقت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانے میں مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء کرام آیا کرتے تھے. حضرت یحییٰ بن زکریا کو اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا حکم دیا اور کہا کہ آپ خود اس پر عمل کریں اور بنو اسرائیل کو بھی, یہودیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں, حکم کریں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کچھ تاخیر کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, دیکھیے ایک نبی کسی وجہ سے بھی کوئی سبب بنا ہو, جیسا کہ روایت میں آتا ہے کچھ تاخیر ہوئی ان سے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بنو اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیں, تو آپ یا تو آپ ہی پہنچائیں بنو اسرائیل کو, نہیں تو ہم پہنچائیں گے, کیونکہ خطرہ ہے کہ اللہ کا عذاب نہ جائے اگر اللہ کا حکم پہنچانے میں تاخیر ہوگی. یا اخی انی اخشا, پھر حضرت انہوں نے کہا, یحییٰ بن زکریا نے کہا کہ نہیں میں خود پہنچاؤں گا, ڈر ہے کہ کہیں تم پہنچا دو, اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے حکم دیا ہے تو میں یخصف بھی, اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دھسا دے. تو انہوں نے, یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا, یہاں تک کہ مسجد پورے طور پر بھر گئی اور آپ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا آپ نے کی. اس کے بعد کہا ان اللہ امرنی بخمس ان اعمل بهن, اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان پانچ چیزوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تم لوگوں کو اس کو بھی پہنچا دو تمہارے پاس کہ تم اس پر ضرور عمل کرو. سب سے پہلی بات یہ ہے ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا, تمام انبیاء کا دین لا الہ الا اللہ, اللہ کے ساتھ شرک سے ڈرانے کا رہا ہے ہمیشہ. ولا تشرکوا بھی فإن مثل ذلك, جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کوئی غلام خریدا, رات دن غلام آدمی کا کھا کر کے, اس مالک کا کھا کر کے کماتا ہے اور کما کر کے لے جا کر کے دوسرے کی گود میں اپنی کمائی ڈالتا ہے, اس کی مثال ہوئی. فہل، انہوں نے مخاطب کر کے کہا کیا تم چاہتے ہو، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہارا غلام کھائے تمہارا، تمہارے رحمت اور شفقت میں رہے اور اپنی کمائی لے جا کر کے دوسروں کو دے، کیا یہ چاہتے ہو؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں چاہتے. کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت اور ہی بڑھ کر کے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی نہیں پسند کرتا ہے جس کو تم بھی نہیں پسند کرتے ہو. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، اور جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے چہرے کو تمہارے چہرے کی طرف کر لیتا ہے. اللہ کے لیے چہرے کا اثبات یہ اہل سنت کے عقیدے سے دور نہیں ہے، بلکہ اس کی تاویل کرنا یہ عقیدے کے خلاف ہے. اس وجہ سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تولوا فثم وجه اللہ، یہ چیز پرانے انبیاء کے زمانے میں بھی اللہ کے اسماء اور صفات، اللہ کی عبادت، توحید اور رسول کی رسالت میں تمام انبیاء کا حکم ایک ہی رہا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین اسلام کو، اور سب کا دین اسلام رہا ہے، اسی کو ہم نے پسند کیا ہے. جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ڈھونڈے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مردود ہوگا، مقبول نہ ہوگا. اسی طرح انہوں نے حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ بھائی صلی تو فلا تلتفتو، جب صلات پڑھو تو دائیں بائیں اور دوسری جانب متوجہ نہ ہو، کیونکہ جب متوجہ ہوتے ہو تو شیطان تمہاری نماز کو چھین لیتا ہے. دیکھیے یہ موافق ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، جو وحی کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت کی صورت میں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات، صلات پڑھتے ہوئے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مڑتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے یا پیچھے مڑنے سے منع فرمایا ہے. فَإِنَّكُمْ تِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانِ، شیطان اس کی نماز کو چھین لیتا ہے دائیں بائیں مڑنے سے. تو دیکھیں یہ پرانے زمانے میں بھی انبیاء کو اسی قسم کا حکم دیا گیا تھا. یہ وہی ہے حضرت یحییٰ کی طرف، جس طرح اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى النَّبِيِّينَ مِن قَبْلِكَ. اے پیارے رسول، پرانے زمانے میں بھی انبیاء کو وحی غیر مطلوع یعنی انبیاء کی سنت رہتی تھی. جو کتاب اترتی تھی وہ تو بہرحال کتاب تھی ہی اللہ تعالیٰ کی، صحف ابراہیم و موسیٰ زبور، اس کے ساتھ ساتھ احکام اللہ تعالیٰ ایسے بھی اتارتا تھا جو اس کتاب میں جو اس نبی کے اوپر اتاری جاتی تو اس میں نہیں ہوتے تھے. انبیاء کی سنت بھی ہوا کرتی تھی، اقوال میں افعال میں اس کو وہ امت جو ہے پکڑنے پر مجبور کی جاتی تھی. اسی جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیارے رسول کی سنت کے پکڑنے کی مامور ہے. اور اسی طرح میں حکم دیتا ہوں کہ روزہ رکھو، سیام رکھو، سوم رکھو. فائن مصر زاری کے کم سے رجلن، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص تھیلی بھر کر کے خوشبو رکھے ہو اور اس کی خوشبو خود اس کو پہنچ رہی ہو، دوسروں کو بھی پہنچتی ہے. وہ ان نخلوف مسائے میں حتیب عند اللہ مرح المسک، اور آدمی کی روزے دار کے منہ کی بو اللہ کی ہاں مسک سے اور مشک اور امبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. وہ امرکم بالصدقہ، اور میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں. آگے لمبی روایت ہے، اس میں آخر میں یہ بھی کہا ہے وہ انا امرکم بخمسن، اللہ امرنی بھی. پیارے رسول نے فرمایا، اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا، یہ حضرت ابراہیم یحییٰ بن زکریہ پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس پر اس کو بیان کر کے پیارے رسول نے فرمایا وانا امرکم بخمسن، اللہ امرنی بہن، اسی طرح اللہ تعالی مجھے بھی پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے، میں تمہیں ان کو کرنے کا حکم دیتا ہوں. الجماع والسمع والطاعة والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. دیکھو، مسلمانوں کی جماعت سے دور نہ ہونا، اور امیر المومنین کی اطاعت کرنا. ضرورت پر ہجرت واجب ہے، والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد واجب ہے. یہ پانچ چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بیان فرمائی. جماعت کا مطلب یہاں یقیناً وہی ہے، ما انا علیہ اصحابی، اگرچہ چند ہی افراد ہوں وہ جماعت المسلمین وہی ہیں. اسی طرح اگر کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خطے میں لوگ کسی شخص پر متفق ہو گئے، یا کوئی شخص اسلام کا کہ عقیدے کا مسئلہ ہے، علماء نے اس کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اگر کوئی شخص طاقت کے زور سے آ کر کے پہلے آدمی کو ہٹا کر کے خود امیر المومنین بن گیا، اعلان کر دیا اس نے، شرط یہ ہے کہ وہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم چلائیں گے, حکومت اللہ اور اس کے رسول کی چلائیں گے, تو اور لوگ اس پر متفق ہو گئے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا, اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا یہ صحیح چیز نہیں ہے, اگرچہ وہ طاقت ہی کے زور سے آ گیا ہو جب لوگ اس پر متفق ہو گئے, کیونکہ اگر یہ اس طرح کی شریعت اجازت دے دے کہ اس کے خلاف آواز, اس آواز تک اٹھانا بھی غلط ہے, کھلے بازار کوئی اس کو برا نہیں کہہ سکتا ہے, ہاں نصیحت کا طریقہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدین النصیحہ, دین نصیحت اور خیرخواہی کا نام ہے. قیل لمن یا رسول اللہ, پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کس کے لیے خیرخواہی, آپ نے فرمایا للہ ولی رسول ولی کتاب ولی ائمت المسلمین و عامتہم, مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں ائمہ اور عام لوگ ہیں ان سب کے لیے خیرخواہی, یہ دین کا دین ہے. تو خیرخواہی آپ کر سکتے ہیں, کوشش اس انداز سے ہو کہ اصلاح ہو, دعا کیجئے ان کے لیے, لیکن یہ ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھانا کھلے بازاروں یہ چیز غلط ہو جاتی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ دین اور اسلام پر عمل کر رہا ہو. لیکن اگر کوئی شخص تمرد سرکسی میں آ کر کے اسلام کے خلاف کفر کا اعلان کر رہا ہے یا کفر کی دعوت دے رہا ہے, تو پیارے رسول نے اس وقت اجازت دی الا ان تروا کفرا بواحا علیکم من اللہ فیہ برہان.